بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود. 17 جنوری سن 1903. فرمایا، بت پرستوں کا شرک تو موٹا ہوتا ہے کہ پتھر بنا کر پوجا کرتے ہیں یا کسی درخت یا اور شے کی پرستش کرتے ہیں. اس کو تو ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ یہ باطل ہے. یہ زمانہ اس قسم کی بت پرستی کا نہیں ہے، بلکہ اسباب پرستی کا زمانہ ہے. اگر کوئی بالکل ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے اور سست ہو جاوے تو اس پر تو خدا کی لعنت ہوتی ہے، لیکن جو اسباب کو خدا بنا لیتا ہے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ اس وقت یورپ دو شرکوں میں مبتلا ہے. ایک تو مردے کی پرستش کر رہا ہے، اور جو اس سے بچے ہیں اور مذہب سے آزاد ہو گئے ہیں وہ اسباب کی پرستش کر رہے ہیں. اور اس طرح یہ اسباب پرستی مرض دیکھ کی طرح لگی ہوئی ہے، اور یورپ کی تقلید نے اس ملک کے نوجوانوں اور نو تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی ایسی مرض میں مبتلا کر دیا ہے. وہ اب سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اسلام سے باہر جا رہے ہیں اور خدا پرستی کو چھوڑ کر اسباب پرستی کے دکھ میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ دکھ دور نہیں ہو سکتی، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے دل میں خدا کی ایک نالی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے فیض اور اثر کو اس تک پہنچاتی ہے. اور یہ نالی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان ایک منکسر نفس ہو جائے اور اپنی ہستی کو بالکل خالی سمجھ لے، جس کو فنا نظری کہتے ہیں. فنا کے دو قسمیں ہیں، ایک فنا حقیقی ہوتی ہے، جیسے وجودی مانتے ہیں کہ سب خدا ہی ہیں، یہ تو بالکل باطل اور غلط ہے اور یہ شرک ہے. لیکن دوسری قسم فنا کی فنا نظری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا شدید اور گہرا تعلق ہو کہ اس کے بغیر ہم کچھ چیز ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہستی میں ہستی ہو، باقی سب ہے اور فانی. یہ فناء اتم کا درجہ توحید کے اعلیٰ مرتبے پر حاصل ہوتا ہے، اور توحید کامل ہی اس درجے پر ہوتی ہے. جو انسان اس درجے پر پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبت میں کچھ ایسا کھویا جاتا ہے کہ اس کا اپنا وجود بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں ایک نئی زندگی حاصل کرتا ہے، جیسے ایک لوہے کا ٹکڑا آگ میں ڈالا جاوے اور وہ اس قدر گرم کیا جاوے کہ سرخ آگ کے انگارے کی طرح ہو جائے. اس وقت وہ لوہا آگ ہی کے ہم شکل ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ایک راست باز بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور وفاداری کے اعلیٰ درجے پر پہنچ کر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے اور کمال درجے کی نیستی ظہور پاتی ہے، اس وقت وہ ایک نمونہ خدا کا ہوتا ہے، اور حقیقی طور پر وہ سوچ کہلاتا ہے انت منی. یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو دعا سے ملتا ہے. یاد رکھو، دعا جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے مومن کا کام ہے کہ ہمیشہ دعا میں لگا رہے، اور اس استقلال اور صبر کے ساتھ دعا کرے کہ اس کو کمال کے درجے تک پہنچاوے، اپنی طرف سے کوئی کمی اور دقیقہ فروزاش نہ کرے، اور اس بات کی بھی پرواہ نہ کرے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، بلکہ گر نباشد بدست را بردن، شرط عشقست در طلب مردن. جب انسان اس حد تک دعا کو پہنچاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کا جواب دیتا ہے، جیسا کہ اس نے وعدہ فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، سورہ مومن آیت 61. یعنی تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا اور تمہاری دعا قبول کروں گا. حقیقت میں دعا کرنا بڑا ہی مشکل ہے. جب تک انسان پورے صدق و وفا کے ساتھ اور صبر اور استقلال سے دعا میں لگا نہ رہے تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں مگر بڑی بے دلی اور اجلس سے چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ان کی دعا مثمر و ثمرات ہو جاوے، حالانکہ یہ عام سنت اللہ کے خلاف ہے. اس نے ہر کام کے لیے اوقات مقرر فرمائے ہیں، اور جس قدر کام دنیا میں ہو رہے ہیں وہ تدریجی ہیں، اگرچہ وہ قادر ہے کہ ایک طرف تو لین میں جو چاہے کر دے اور ایک کون سے سب کچھ ہو جاتا ہے، مگر دنیا میں اس نے اپنا یہی قانون رکھا ہے. اس لیے دعا کرتے وقت انسان کو اس کے نتیجے کے ظاہر ہونے کے لیے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ بھی یاد رکھو، دعا اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہو، بلکہ چاہیے کہ مسنون ادعیہ کے بعد اپنی زبان میں آدمی دعا کرے، کیونکہ اس زبان میں وہ پورے طور پر اپنے خیالات اور حالات کا اظہار کر سکتا ہے. اس زبان میں وہ قادر ہوتا ہے. فرمایا دعا نماز کا مغز اور روح ہے, اور رسمی نماز جب تک اس میں روح نہ ہو کچھ نہیں, اور روح کے پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گری ہو, بکا اور خشوع و خضوع ہو, اور یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حالت کو بخوبی بیان کرے, اور ایک اضطراب اور قلق اس کے دل میں ہو, اور یہ بات اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک اپنی زبان میں انسان اپنے مطالب کو پیش نہ کرے. غرض دعا کے ساتھ صدق اور وفا کو طلب کرے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں وفاداری کے ساتھ فنا ہو کر کامل نیستی کی صورت اختیار کرے. اس نیستی سے ایک ہستی پیدا ہوتی ہے جس میں وہ اس بات کا حقدار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کہے کہ انت منی. اصل حقیقت انت منی کی تو یہ ہے, اور عام طور پر ظاہر یہ ہے کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہے. اب اس کے بعد ایک اور حصہ اس الہام کا ہے, وہ انا من کا. بس اس کی حقیقت سمجھنے کے واسطے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا انسان جو نیستی کے کامل درجے پر پہنچ کر ایک نئی زندگی اور حیات طیبہ حاصل کر چکا ہے, اور جس کو خدا تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے انت منی, جو اس کے قرب اور معرفت الہی کی حقیقت سے آشنا ہونے کی دلیل ہے, اور یہ انسان خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کے عزت و عظمت اور جلال کے ظہور کا موجب ہوا کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک عینی اور زندہ ثبوت ہے. اس رنگ سے اور اس لحاظ سے گویا خدا تعالیٰ کا ظہور اس میں ہو کر ہوتا ہے, اور خدا تعالیٰ کے ظہور کا ایک آئینہ ہوتا ہے. اس حالت میں جب اس کا ذکر خدا نما آئینہ ہو, اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہتا ہے وانا من کا. ایسا انسان جس کو انا من کا کی آواز آتی ہے, اس وقت دنیا میں آتا ہے جب خدا پرستی کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا ہے. اس وقت بھی, اس وقت بھی چونکہ دنیا میں فسق و فجور بہت بڑھ گیا ہے, اور خدا شناسی اور خدا ترسی کی راہیں نظر نہیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے, اور معاذ اپنے فضل و کرم سے اس نے مجھ کو مبعوث کیا ہے تا میں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے غافل اور بے خبر ہیں اس کی اطلاع دوں, اور نہ صرف اطلاع بلکہ جو صدق اور صبر اور وفاداری کے ساتھ اس طرف آئیں انہیں خدا تعالیٰ کو دکھلا دوں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا انت منی وانا منکا. فرمایا اعتراض کرنے کا کیا ہے, جب طبیعت میں فساد اور ناپاکی ہو تو وہ نیکی کی طرف آنا کب پسند کرتی ہے, بلکہ خلاف طبع سمجھ کر اس سے نفرت ہوتی ہے. میرے اس الہام کی سچائی کے ثبوت اس پر اعتراض ہی ہیں. اگر خدا تعالیٰ کا انکار اور دہریت بڑی ہوئی نہ ہوتی تو کیوں اعتراض کیا جاتا. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس وقت خدا تعالیٰ کا پاک اور خوش نما چہرہ دنیا کو نظر نہ آتا تھا, اور وہ اب مجھ میں ہو کر نظر آئے گا اور آ رہا ہے, کیونکہ اس کی قدرتوں کے نمونے اور عجائبات قدرت میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہے ہیں. جن کی آنکھیں کھلی ہیں وہ دیکھتے ہیں, مگر جو اندھے ہیں وہ کیوں کر دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امر کو محبوب رکھتا ہے کہ وہ شناخت کیا جاوے, اور اس کی شناخت کی یہی راہ ہے کہ مجھے شناخت کرو. ہاں خدا ہے کیا زو خلق و جہاں بے خبر گر اہلی بپدید. یہی وجہ ہے کہ میرا نام اس نے خلیفۃ اللہ رکھا ہے, اور یہ بھی فرمایا ہے کہ کن تو کنزن مخفیا فاحببت ان عرفا فخلقت آدما. اس میں آدم میرا نام رکھا ہے, یہ حقیقت اس الہام کی ہے. اب اس پر بھی کوئی اعتراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے گا کہ وہ کہاں تک حق پر ہے. حضرت حجت اللہ علی الارض مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب مقدمہ کرم الدین میں جہلم تشریف لائے تھے, اور ضلع جہلم اور اس کے گرد و نواح کی مخلوق آپ کی زیارت کے لیے کثیر تعداد جمع ہوئی تھی, اور جہلم کی کچہری کے احاطے میں آدمزاد ہی آدمزاد نظر آتے تھے, جس کی تصدیق جہلم کے اخبار نے بھی کی تھی, اور جہلم کی کل مخلوق اور حکام بھی اس امر کو جانتے ہیں. اس روز 17 جنوری 1903 کو احاطہ عدالت میں آپ کرسی پر تشریف فرماتے, اور ارد گرد مریدان باصفا نہایت ادب کے ساتھ حلقہ جانتے, اور ہزاروں انسانوں کا مجمع موجود تھا. ہمارے محترم مختوم جناب خان محمد عجب خان صاحب آف زیدہ بھی آپ کی کرسی کے پاس ایڈیٹر الحکم کے پہلو بہ پہلو بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت جناب محمد عجب خان صاحب آف زیدہ نے جس قدر ہجوم اور رجوع مخلوق کا دیکھا, اور حضرت اقدس کے چہرے پر نگاہ کی تو خوشی اور اخلاص کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے, اور اپنی سعادت اور خوش قسمتی کو دیکھ کر کہ اس وقت اس عظیم الشان انسان کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا, اور جس کا آنا آپ نے آنا فرمایا ہے. عرض کیا کہ حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میں جناب کے دست مبارک کو بوسہ دوں. اس وقت حضرت اقدس نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور خان صاحب معصوف نے بہت ہی متاثر ہو کر اور رقت قلب کے ساتھ آپ کے دست مبارک کو بوسا دیا. اس پر حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے ایک نہایت مؤثر تقریر فرمائی. فرمایا ہمت نہیں ہارنی چاہیے, ہمت اخلاق فاضل میں سے ہے اور مومن بڑا بلند ہمت ہوتا ہے. ہر وقت خدا تعالیٰ کے دین کے نصرت اور تائید کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کبھی بزدلی ظاہر نہ کرے. بزدلی منافق کا نشان ہے. مومن دلیر اور شجاع ہوتا ہے, مگر شجاعت سے یہ مراد نہیں کہ اس میں موقع شناسی نہ ہو. موقع شناسی کے بغیر جو فیل کیا جاتا ہے وہ تحور ہوتا ہے. مومن میں شتاب کاری نہیں ہوتی, بلکہ وہ نہایت ہوشیاری اور تحمل کے ساتھ نصرت دین کے لیے تیار رہتا ہے اور بزدل نہیں ہوتا. انسان سے کبھی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے. مثلا کسی سائل کو اگر تھکا دیا تو سختی کا موجب ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والا فعل ہوتا ہے, اور اسے توفیق نہیں ملے گی کہ اسے کچھ دے سکے. لیکن اگر نرمی یا اخلاق سے پیش آوے گا اور خواہ اسے پیالہ پانی ہی کا دے دے تو وہ ازالہ قبض کا موجب ہو جاوے گا. انسان پر قبض اور بس کی حالت آتی ہے. بس کی حالت میں ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے اور قلب میں ایک انشراح پیدا ہوتا ہے, خدا تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھتی ہے, نمازوں میں لذت اور سرور پیدا ہوتا ہے. لیکن بعض وقت ایسی حالت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ذوق اور شوق زیادہ رہتا ہے اور دل میں ایک تنگی کی سی حالت ہو جاتی ہے. جب یہ صورت ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور پھر درود شریف بہت پڑھے, نماز بھی بار بار پڑھے. قبض کے دور ہونے کا یہی علاج ہے. علم سے مراد منطق یا فلسفہ نہیں ہے, بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے معاذ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے. یہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے اور خشیت الہی پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ قرآن شریف میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخش اللہ من عباد العلماء, سورہ فاطر آیت 29. اگر علم سے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ترقی نہیں ہوتی تو یاد رکھو وہ علم ترقی معرفت کا ذریعہ نہیں ہے. قرآن شریف سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جب تک انسان کی فطرت میں سعادت اور ایک مناسبت نہ ہو ایمان پیدا نہیں ہوتا. خدا تعالیٰ کے مامور اور مرسل اگرچہ کھلے کھلے نشان لے کر آتے ہیں, مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ان نشانوں میں ابتلاء اور اخفاء کے پہلو بھی ضرور ہوتے ہیں. صحیح جو باریک بین اور دور بین نگاہ رکھتے ہیں اپنی سعادت اور مناسبت فطرت سے ان امور کو جو دوسروں کے نگاہ میں مخفی ہوتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں. لیکن جو سطحی خیال کے لوگ ہوتے ہیں اور جن کی فطرت کو سعادت اور رشد سے کوئی مناسبت اور حصہ نہیں ہوتا, وہ انکار کرتے ہیں اور تکذیب پر آمادہ ہو جاتے ہیں, جس کا برا نتیجہ ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. دیکھو مکہ معظمہ میں جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو ابو جہل بھی مکے میں تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مکے ہی کے تھے. لیکن ابوبکر کی فطرت کو سچائی کے قبول کرنے کے ساتھ کچھ ایسی مناسبت تھی کہ ابھی آپ شہر میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے. راستہ ہی میں جب ایک شخص سے پوچھا کہ کوئی نئی خبر سناؤ, اس نے کہا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو اسی جگہ ایمان لے آئے اور کوئی معجزہ اور نشان نہیں مانگا. اگرچہ بعد میں بے انتہا معجزات آپ نے دیکھے اور خود ایک آیت ٹھہرے, لیکن ابو جہل نے باوجود کہ ہزاروں ہزار نشان دیکھے لیکن وہ مخالفت اور انکار سے باز نہ آیا اور تکذیب ہی کرتا رہا. اس میں کیا سر تھا؟ پیدائش دونوں کی ایک ہی جگہ کی تھی. ایک صدیق ٹھہرتا ہے اور دوسرا جو ابو الحکم کہلاتا تھا وہ ابو جہل بنتا ہے. اس میں یہی راز تھا کہ اس کی فطرت کو سچائی کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہ تھی. غرض ایمانی امور مناسبت ہی پر منحصر ہیں. جب مناسبت ہوتی ہے تو وہ خود معلم بن جاتی ہے اور امور حقہ کی تعلیم دیتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اہل مناسبت کا وجود بھی ایک نشان ہوتا ہے. میں بصیرت اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں, اور میں وہ قوت اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور مشاہدہ کرتا ہوں, مگر افسوس میں اس دنیا کے فرزندوں کو کیوں کر دکھا سکوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے. تو وہ وقت ضرور آئے گا کہ خدا تعالیٰ سب کی آنکھ کھول دے گا اور میری سچائی روزے روشن کی طرح دنیا پر کھل جائے گی. لیکن وہ وقت وہ ہوگا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاوے گا, پھر کوئی ایمان سود مند نہیں ہو سکے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود, 17 جنوری سن 1903. فرمایا میرے پاس وہی آتا ہے جس کی فطرت میں حق سے محبت اور اہل حق کی عظمت ہوتی ہے, جس کی فطرت سلیم ہے वो दूर से उस खुशबू को जो सच्चाई के मेरे साथ है सूंघता है, और उसी कशिश के जरिए से जो खुदा ताला अपने मामूरों को अता करता है मेरी तरफ इस तरह खींचे चले आते हैं जैसे लोहा मकनातीस की तरफ आ जाता है। लेकिन जिसकी फितरत में सलामत रवि नहीं है और जो मुर्दा तबीयत के हैं उनको मेरी बातें सूदमंद नहीं मालूम होती हैं, और वो इब्तला में पड़ते हैं और इनकार पर इनकार और तकजीब पर तकजीब करके अपनी आकबत को खराब करते हैं और इस बात की जरा भी परवाह नहीं करते कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। मेरी मुखालफत करने वाले क्या नफा उठाएंगे? क्या मुझसे पहले आने वाले सादों की मुखालफत करने वालों ने कोई फायदा कभी उठाया है? अगर वो नामुराद और खास रहकर इस दुनिया से उठे हैं तो मेरा मुखालिफ अपने ऐसे ही अंजाम से डर जावे, क्योंकि मैं खुदा ताला की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं सादिक हूँ। मेरा इनकार अच्छे समरात नहीं पैदा करेगा। मुबारक वही हैं जो इनकार के लानत से बचते हैं और अपने ईमान की फिक्र करते हैं, जो हुस्न ज़नी से काम लेते हैं और खुदा ताला के मामूरों की सोबत से फ़ायदा उठाते हैं। उनका ईमान उनको ज़ाया नहीं करता बल्कि बरूमंद करता है। मैं कहता हूँ कि सादिक की शनाख्त के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। हर एक आदमी अगर इंसाफ और अकल को हाथ से न दे और खुदा का खौफ मद्देनजर रखकर सादे को परखे तो वो गलती से बचा लिया जाता है। लेकिन जो तकब्बुर करता है और आयतुल्लाह की तकजीब और हंसी करता है उसको ये दौलत नसीब नहीं होती। ये ज़माना कैसा मुबारक ज़माना है कि खुदा ताला ने उन पर पूरा शौब दिनों में मास अपने फजल से आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार के लिए यह मुबारक इरादा फरमाया कि गैब से इस्लाम की नुसरत का इंतजाम फरमाया और एक सिलसिले को कायम किया। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो अपने दिल में इस्लाम के लिए एक दर्द रखते हैं और उसके इज्जत और वक़्त उनके दिलों में है, वो बताएं कि क्या कोई जमाना इस जमाने से बढ़कर इस्लाम पर गुजरा है जिसमें इस कदर सबो सितम और तौहीन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई हो और कुरान शरीफ की हतक हुई हो। फिर मुझे मुसलमानों की हालत पर सख्त अफसोस और दिली रंज होता है और बाज़ वक्त मैं दर से बेकरार हो जाता हूँ कि उनमें इतनी हिस भी बाकी नहीं रही कि इस बेइज्जती को महसूस कर लें। क्या आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ भी इज्जत अल्लाह ताला को मंजूर न थी जो इस कदर सबो सितम पर भी वो कोई आसमानी सिलसिला कायम न करता और इन मुखालफीन इस्लाम के मुंह बंद करके आपकी आजमत और पाकीजगी को दुनिया में फैलाता, जबकि खुद अल्लाह ताला और उसके मलाइका हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, तो इस तौहीन के वक्त इस सलात का इजहार किस कदर जरूरी है और उसका जहूर अल्लाह ताला ने इस सिलसिले की सूरत में किया है। मुझे भेजा गया है ताकि मैं उनकी कोई आजमत को फिर कायम करूं और कुरान शरीफ की सच्चाइयों को दुनिया को दिखाऊं, और ये सब काम हो रहा है लेकिन जिनकी आंखों पर पट्टी है वो उसको देख नहीं सकते। हालांकि अब ये सिलसिला सूरत की तरह रोशन हो गया है और उसकी आयात और निशानात के इस कदर लोग गवाह हैं कि अगर उनको एक जगह जमा किया जाए तो उनकी तादाद इस कदर हो गुरुए जमीन पर किसी बादशाह की भी इतनी फौज नहीं है। इस कदर सूरतें इस सिलसिले की सच्चाई के मौजूद हैं कि इन सबको बयान करना भी आसान नहीं, क्योंकि इस्लाम की सख्त तौहीन की गई थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इसी तौहीन के लिहाज से इस सिलसिले की अजमत को दिखाया है। फरमाया कम फहम लोग एतराज करते हैं कि मैं अपने मदारिज को हद से बढ़ाता हूँ। मैं खुदा ताला की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी तबीयत और फितरत में ही ये बात नहीं कि मैं अपने आप को किसी तारीफ का ख्वाहिश मन पाऊं और अपनी अजमत के इजहार से खुश हूं। मैं हमेशा इनकसारी और गुमनामी की जिंदगी पसंद करता हूं, लेकिन ये मेरे इख्तियार और ताकत से बाहर था कि खुदा ताला ने खुद मुझे बाहर निकाला और जिस कदर मेरी तारीफ और बुजुर्गी का इजहार उसने अपने पाक कलाम में जो मुझ पर नाज़िल किया गया है किया, ये सारी तारीफ और बुजुर्गी आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अहमक इस बात को नहीं समझ सकता, मगर सलीम उल फितरत और बारीक निगाह से देखने वाला दानिशमंद खूब सोच सकता है कि इस वक्त वाकई जरूरी था कि जबकि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर हतक की गई है और ईसाई मजहब के वायजों और मन्नादों ने अपनी तहरीरों और तकरीरों के जरिए उस सैयदुल कौनैन की शान में गुस्ताखियां की हैं और एक आजिज मरियम के बच्चे को खुदा की कुर्सी पर जा बिठाया है। अल्लाह ताला की गैरत ने आपका जलाल जाहिर करने के लिए मुकद्दर किया था कि आपके एक अदना गुलाम को मसीह ने मरियम बना के दिखा दिया। जब आपकी उम्मत का एक फर्द इतने बड़े मदारज हासिल कर सकता है तो इससे आपकी शान का पता लग सकता है। बस यहां खुदा ताला ने जिस कदर अजमत सिलसिले की दिखाई है اور جو کچھ تعریف کی ہے یہ در حقیقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جلال کے لیے ہے، مگر احمق ان باتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس وقت صدی میں سے 20 سال گزرنے کو ہیں اور آخری زمانہ ہے، 14ویں صدی ہے کہ جس کی بابت تمام اہل کشف نے کہا کہ مسیح موعود 14ویں صدی میں آئے گا. تو تمام علامات اور نشانات جو مسیح موعود کی آمد کے متعلق پہلے سے بتائے گئے تھے ظاہر ہو گئے. آسمان نے کسوف و خسوف سے اور زمین نے تعاون سے شہادت دی ہے، اور بہت سے سعادت مندوں نے ان نشانوں کو دیکھ کر مجھے قبول کیا، اور پھر اور بھی بہت سے نشانات ان کی ایمانی قوت کو بڑھانے کے واسطے خدا تعالیٰ نے ظاہر کیے، اور اس طرح پر یہ جماعت دن بدن بڑھ رہی ہے. اس مقام تک حضرت اقدس ابھی پہنچے تھے کہ خان عجب خان صاحب جو رقت قلب کے ساتھ چشم پراب تھے، پرجوش لہجے میں بول اٹھے وجود جناب خود شہادت. فرمایا کوئی ایک بات ہوتی تو شک کرنے کا مقام ہو سکتا تھا، مگر یہاں تو خدا تعالیٰ نے ان کو نشان پر نشان دکھائے اور ہر طرح سے اطمینان اور تسلی کی رائے دکھائیں، لیکن بہت ہی کم سمجھنے والے نکلے ہیں. حیران ہوتا ہوں کہ کیوں یہ لوگ جو میرا انکار کرتے ہیں ان ضرورتوں پر نظر نہیں کرتے جو اس وقت ایک مسلح کے وجود کی دائی ہیں. وہ دیکھیں کہ روئے زمین پر مسلمانوں کی کیا حالت ہے، کیا کسی پہلو سے بھی کوئی قابل اطمینان صورت نظر دکھائی دیتی ہے؟ شان و شوکت کی حالت تو سلطنت کی صورت میں نظر آ سکتی ہے. مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت اس وقت روم کی سلطنت ہے، لیکن اس کی حالت کو دیکھ لو کہ وہ 32 دانتوں میں زبان ہو رہی ہے اور آئے دن کسی نہ کسی خرخشہ اور مخوصہ میں مبتلا رہتی ہے. علمی حالت کے لحاظ سے سب رو رہے ہیں کہ مسلمان پیچھے رہے ہوئے ہیں، اور نت نئی مجلسیں اور کمیٹیاں قائم ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کی علمی حالت کی اصلاح کی جاوے. دنیاوی لحاظ سے تو یہ حالت اور دینی پہلو کے لحاظ سے تو بہت ہی گری ہوئی حالت ہے. کوئی بدعت اور فیر شنی نہیں ہے جس کے مرتکب مسلمان نہ پائے جاتے ہوں. اعمال صالحہ کے بجائے چند رسوم باقی رہ گئی ہیں. جیل خانوں میں جا کر دیکھو تو زیادہ مجرم مسلمان دکھائی دیں گے. کس کس بات کا ذکر کیا جاوے؟ مسلمانوں کی حالت اس وقت بہت ہی گری ہوئی ہے اور ان پر آفات نازل ہو رہی ہیں، مگر کیا مسلمان ابھی چاہتے ہیں کہ وہ اور پیچھے جائیں؟ اس سے بڑھ کر ان کی ذلیل حالت کیا ہوگی کہ وہ پاک دین جو بے نظیر دولت ان کے پاس تھی اور ایمان جیسی نعمت وہ کھو بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے عیسائی ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یا اگر کلے طور پر عیسائی نہیں ہوئے تو عیسائیوں کے علوم فلسفہ و طبیعیات سے متاثر ہو کر مذہب کو ایک بے ضرورت اور بے فائدہ شاید سمجھنے لگ گئے ہیں. یہ آفتیں ہیں جو اسلام پر آ رہی ہیں، اور میں نہایت درجہ درد اور افسوس سے سنتا ہوں کہ اس پر بھی کہا جاتا ہے کہ کسی مسئلے کی ضرورت نہیں، حالانکہ زمانہ خود پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس ضرورت ہے کہ کوئی شخص آوے اور وہ اصلاح کرے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ خدا تعالیٰ اس وقت کیوں خاموش رہتا جبکہ اس نے کہا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. خود فرمایا ہے اسلام پر ایسا خطرناک صدمہ پہنچا ہے کہ 1000 سال قبل تک اس کا نمونہ اور نظیر موجود نہیں. یہ شیطان کا آخری حملہ ہے، اور وہ اس وقت ساری طاقت اور زور کے ساتھ اسلام کو نابود کرنا چاہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے اور مجھے بھیجا ہے تا میں ہمیشہ کے لیے اس کا سر کچل دوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ حاجت نہیں ہے، ہم نماز روزہ کرتے ہیں، وہ جاہل ہیں. انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سب اعمال ان کے مردہ ہیں، ان میں روح اور جان نہیں، اور وہ آ نہیں سکتی جب تک وہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے کے ساتھ پیوند نہ کریں اور اس سے وہ سیراب کرنے والا پانی حاصل نہ کریں. تقوی اس وقت کہاں ہے؟ رسم و عادت کے طور پر مومن کہلانا کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ خدا کو دیکھا نہ جائے، اور خدا کو دیکھنے کے لیے اور کوئی راہ نہیں ہے. اس سفر جیلم میں حضرت حجت اللہ علیہ السلام کو کھانسی اور نزلہ کی شکایت تھی، یہاں تک پہنچ کر پھر کھانسی کی شکایت ہوئی. اس پہ حضور نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو کچھ سناؤں مگر کھانسی کی وجہ سے روک ہوتی ہے. غرض فرمایا غرض اس قدر ضرورتیں دائی ہیں کہ ان کا بیان کرنے کے لیے بہت بڑا وقت چاہیے، اور پھر اس قدر نشانات ظاہر ہوئے ہیں کہ ان کی بھی ایک بہت بڑی زخیم کتاب تیار ہوتی ہے. میں نے ایک شعر میں ان دونوں باتوں کو جمع کر کے کہا ہے آسمان بارد نشان الوقت می گوئے زمین این جو شاہد از پائے تصدیق من استادان. خان عجب خان صاحب نے عرض کیا ایک بار میں پادریوں کے اداروں سے بہت ہی تنگ ہو گیا، وہ میرے لڑکپن کا زمانہ تھا. اس وقت میں نے دعا کی کہ اے اللہ اسلام کو غالب کر، خدا کا شکر ہے کہ وہ وقت اب آ گیا ہے. مگر مجھے افسوس ہے کہ اس نصرت کے وقت لوگ مخالفت کرتے ہیں. اس پر حضرت اقدس مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ بالکل سچ ہے, عیسائیوں نے اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فرگزاش نہیں کیا. جس طرح سے ان کا قابو چلا, انہوں نے اسلام کے شجر پر تبر چلایا ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ آپ اس کا محافظ اور ناصر تھا, اس لیے وہ اپنے ارادوں میں مایوس اور نامراد ہوئے. اور یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ اس وقت جب ایسی حالت ہو رہی تھی اور اسلام کے سر مخالفت کی جاتی تھی, اللہ تعالیٰ نے معاذ اپنے فضل و کرم سے یہ سلسلہ عظمت اسلام کو قائم کرنے کے واسطے کھڑا کیا اور اس کی تائید اور نصرت ہر پہلو سے کی. مگر وہ بجائے اس کے سلسلے کی قدر کرتے اور اس پیاسے کی طرح جس کو ٹھنڈے اور برفاب پانی کا پیالہ مل جاوے شکر کرتے, انہوں نے مخالفت شروع کی. اور اسی طرح پر جو ہمیشہ سنت اللہ چلی آتی ہے, ہنسی اور استہزاء سے کام لیا, خدا تعالیٰ کے نشانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور ان سے منہ پھیر لیا. مجھے ان لوگوں کی حالت پر رحم اور افسوس آتا ہے, یہ کیوں غور نہیں کرتے اور منہاج نبوت پر اس سلسلے کی سچائی کو نہیں سمجھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود, 17 جنوری سن 1903 بمقام جہلم. حضرت اقدس نے مخالفین احمدیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, مجھے ان لوگوں کی حالت پر رحم اور افسوس آتا ہے کہ یہ کیوں غور نہیں کرتے اور منہاج نبوت پر اس سلسلے کی سچائی کو نہیں سمجھتے. وہ دیکھتے کہ اس قدر نصرتیں اور تائیدیں جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, کیا یہ کسی مفتری اور کذاب کو بھی مل سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں. کوئی شخص نصرت الہی کے بغیر اس قدر دعویٰ کب کر سکتا ہے؟ کیا وہ تھکتا نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ مفتری کے لیے اس قدر غیرت نہیں دکھاتا کہ اسے ہلاک کرے, بلکہ اس کو مہلت دیتا جاتا ہے, اور نہ صرف مہلت بلکہ اس کی پیشگوئیوں کو بھی سچا کر دیتا ہے. اور دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں جو اس کے مخالفت کرتے ہیں اسی کی تائید کرتا ہے. انسانی حکومت کے مقابلے میں اگر کوئی شخص افتراء کرتا ہے اور جھوٹی حالت بنا کر کہے کہ میں عہدیدار ہوں, تو وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کو سخت سزا دی جاتی ہے. لیکن کیا تعجب کی بات نہیں کہ ایک مفتری اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتا جاوے تو پھر نشان بھی دکھاتا جاوے اور اسے کوئی نہ پکڑے؟ برائن احمدیہ کی اشاعت کو 20 برس کے قریب ہوئے. یہ وہ زمانہ تھا جبکہ گاؤں میں بھی ہم کو کوئی شناخت نہیں کرتا تھا. گاؤں والے موجود ہیں, خود مولوی محمد حسین جس نے اس کتاب ریویو لکھا زندہ موجود ہے, اس سے پوچھو کہ اس وقت کیا حال تھا. ایسے وقت خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ فوج در فوج لوگ تیرے پاس آئیں گے, یاتون من کل فج عمیق, دور دراز سے تیرے پاس لوگ آئیں گے اور تحائف آئیں گے. پھر یہ بھی کہا کہ لوگوں سے تھکنا مت, اب کوئی سوچے اور دیکھے کہ خدا تعالیٰ کے یہ وعدے کس طرح پورے ہوئے. ان فہرستوں کو گورنمنٹ کے پاس دیکھ لے جو آنے والے مہمانوں کی مرتب ہو کر ہفتہ وار جاتی ہیں, اور ڈاک خانہ اور ریل کے رجسٹروں کی پڑتال کرے جس سے پتہ لگے گا کہ کہاں کہاں سے طائف اور روپے آ رہا ہے, اور قادیان میں بیٹھ کر دیکھیں کہ کس قدر ہجوم اور امبو جس کی کس قدر ہجوم اور امبو مخلوق کا ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی طرف سے بشارت اور قوت نہ ملے تو انسان تھک جاوے اور ملاقاتوں سے گھبرا اٹھے. اس نے یہ الہام کیا کہ گھبرانا نہیں, ویسے ہی قوت بھی عطا کی کہ گھبراہٹ ہوتی نہیں. اور ایسا ہی انگریزی, اردو, عربی, عبرانی میں بہت سے علامات ہوئے جو اس وقت سے چھپے ہوئے موجود ہیں اور پورے ہو رہے ہیں. اب خدا ترس دل لے کر میرے معاملہ پر غور کرتے تو ایک نور ان کی رابری کرتا اور خدا کے روح ان پر سکینت اور اطمینان کی راہیں کھول دیتی. وہ دیکھتے کہ کیا یہ انسانی طاقت کے اندر ہے جو اس قسم کی پیشگوئی کرے. انسان کو اپنی زندگی کے ایک دم کا بھروسہ نہیں ہو سکتا تو یہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ تیرے پاس دور دراز سے مخلوق آئے گی اور ایسے زمانے میں خبر دیتا ہے جبکہ وہ معجوب ہے और उसको कोई अपने गांव में भी शिनाख्त नहीं करता. फिर वो पेशगोई पूरी होती है, उसके मुखालफत में नाखनों तक जोर लगाया जाता है और उसके तबाह करने और मादूम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाती, मगर अल्लाह ताला उसको बुरूमंद करता और हार नहीं मुखालफत पर उसको अजीम शान तरक्की बख्शता है. क्या ये खुदा के काम है, ये इंसानी मनसूबों के नतीजे. असल यही है कि ये खुदा ताला के काम है और लोगों की नजरों में अजीब. मौलवियों ने मुखालफत के लिए जुहला को भड़काया और आवाम को जोश दिलाया, कत्ल के फतवे दिए, कुफर के फतवे शाया किए और हर तरह से आम लोगों को मुखालफत के लिए आमादा किया, मगर क्या हुआ, अल्लाह ताला की नुसरतें और ताईदें और भी जोर के साथ हुई. उसी के मुआफिक जो उसने कहा था, दुनिया में एक नजीर आया पर दुनिया ने उसको कबूल न किया, मगर खुदा ताला उसे कबूल करेगा और बड़े जोरावर हमलों से उसकी सच्चाई जाहिर करेगा. जो मौलवी मुखालफत के लिए शोर मचाते और लोगों को भड़काते हैं, यही पहले मिंबरों पर चढ़कर रो रो कर दुआएं करते और कहा करते थे कि अब मेहदी का वक्त आ गया. लेकिन जब आने वाला मेहदी आया तो ये शोर मचाने वाले ठहरे और इसी मेहदी को मुजिल और जाल और दज्जाल कहा और यहां तक मुखालफत की कि अपने ख्याल में अदालतों तक पहुंचा कर इस सिलसिले को बंद करना चाहा. मगर क्या वो खुदा की तरफ से आया है, वो इन लोगों के मुखालफत से रोक सकता है और बंद हो सकता है? क्या ये खुदा ताला का निशान नहीं? अगर ये आप भी नहीं मानते तो आदम से लेकर इस वक्त तक कोई नजीर दो कि इस तरह पर 20 बरस पहले एक आने वाले जमाने की खबर दी और फिर ऐसी हालत में कि लोगों ने इस पेशगोई को रोकने की बहुत कोशिश की, वो पेशगोई पूरी हो गई और लोगों का कसरत के साथ रुजू हुआ, क्या ये निशान कम है, उसके नजीर दिखाओ. फिर हदीस में पढ़ते थे कि मेहदी के जमाने में रमजान के महीने में कुसुब खुसुब होगा और जब तक यह निशान पूरा नहीं हुआ था उस वक्त तक शोर मचाते थे कि ये निशान पूरा नहीं हुआ. लेकिन अब सारी दुनिया करीबन गवाह है कि ये निशान पूरा हुआ, यहां तक कि अमरीका में भी हुआ और दूसरे ममालिक में भी पूरा हुआ. और अब वही जो इस निशान को आयात मादी में से ठहराते थे उसके पूरे होने पर अपने मुंह से उसकी तकदीर करते हैं और कहते हैं कि ये हदीस ही काबिल एतबार नहीं. अल्लाह ताला उनकी हालत पर रहम करे. मेरी मुखालफत की ये लानत पड़ती है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोई की भी तकजीब कर बैठते हैं. फिर मसीह माऊद के वक्त का एक निशान टाउन था, अंजील तौरात में भी ये निशान मौजूद था और कुरान शरीफ से भी ऐसे ही मालूम होता है कि ये निशान मसीह माऊद का खुदा ताला ने ठहराया था. चुनाचे फरमाया वह मिन करियतिन इल्ला नहनु मुलिकुहा, सूरह बनी इसराइल आयत 59. ये बातें मामूली नहीं है बल्कि गौर से समझने के लायक है. और अब देख लो कि क्या ताउन मुल्क में फैली हुई है या नहीं, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता. मैंने जब ताउन के फैलने की पेशगोई की तो मुल्क में उसकी हंसी की गई और उस पर ठटा किया गया. लेकिन आप मुल्क की हालत और ताउनी अमवात के नक्शों को पढ़कर बताएं कि क्या यह पेशगोई पूरी हुई है या नहीं. ये वो बातें हैं जो समझने के लायक हैं और उन पर गौर करने की जरूरत है. ऐसा एतराज करना कि हम इस वक्त तस्लीम करेंगे जब मगरब की तरफ से आफ्ताब निकल आवेगा, इस किस्म के एतराज तो कुफार हमेशा से नबियों पर करते आए हैं और अल्लाह ताला के मामूरों को ऐसी बातें मुखालिफों से सुननी पड़ी थी. असल बात यह है कि अगर इस किस्म की बातें हों तो फिर क्यामत का नमूना हो जावे और इस दुनिया को वो क्यामत बनाना नहीं चाहता. ईमान बिलगैब भी कोई चीज है, अगर ऐसा तो फिर ईमान ईमान नहीं रहता. मसलन अगर कोई शख्स सूरज पर ईमान लावे तो बताओ ये ईमान उसको क्या नफा देगा. ईमान हमेशा इसी सूरत और हालत में मुफीद और नतीजा खेज होता है जब उसमें कोई पहलू ख्वाह का भी हो, लेकिन जब खुली बात हो तो फिर वो मुफीद नहीं रहता. देखो अगर कोई शख्स पहली रात के चांद को देखकर बता दे तो उसकी तेज बीनी की तो तारीफ होगी, लेकिन अगर 14वीं रात के चांद को जो बद्र होता है देखकर शोर मचावे कि मैंने चांद को देख लिया है तो उसको तो सवाए मजनून के और कोई खिताब नहीं मिलेगा. वरना जब बिल्कुल पर्दा बरअंदाज मामला हो गया और सारे गोशे खुल गए उस वक्त एक खबीस से खबीस इंसान को भी एतराफ करना पड़ेगा. मैं इस सवाल पर बार बार इसलिए जोर देता हूं कि लोगों को मालूम नहीं कि निशानों की फलासफी क्या है. ये याद रखना चाहिए जैसा मैंने अभी कहा है, खुदा ताला कभी क्यामत का नजारा यहाँ कायम नहीं करता और वो गलत ही करते हैं जो ऐसे निशान देखने चाहते हैं. ये मारूमी के लक्षण होते हैं. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाद लोगों ने एतराज किया कि आप आसमान पर चढ़ जाएं और किताब ले आए, तो आपने यही जवाब दिया हल कौन तो इल्ला बशर रसूला बनी इसराइल आयत 94. पूरे इंकशाफ के बाद ईमान लाकर किसी सवाब की उम्मीद रखना गलती है. अगर कोई मुट्ठी खोल दी जावे और फिर कोई बतावे कि इसमें फलां चीज है तो उसकी कोई कदर नहीं होगी. बस पहले तखवा से काम लो और कुरान को देखो کہ ثواب اسی میں ہے. جب ساری باتیں کھل گئیں تو پھر کیا جو اس انتظار میں رہے کہ یہ دیکھوں اور وہ دیکھوں, وہ ہمیشہ ایمان اور ثواب کے دائرے سے خارج رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے بعض کا نام سابق مہاجر اور انصار رکھا ہے اور ان کو رضی اللہ عنہم و رضو عنہم میں داخل کیا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے, اور جب بعد میں ایمان لائے ان کا نام صرف ناس رکھا ہے. جیسے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, سورہ نصر. یہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے اگرچہ وہ مسلمان تھے مگر ان کو وہ مراتب نہیں ملے جو پہلے لوگوں کو دیے گئے. اور پھر مہاجرین کی عزت سب سے زیادہ تھی, کیونکہ وہ لوگ اس وقت ایمان لائے جب ان کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کامیابی ہوگی یا نہیں, بلکہ ہر طرف سے مصائب اور مشکلات کا ایک طوفان آیا ہوا تھا اور کفر کا ایک دریا بہتا تھا. خاص مکے میں مخالفت کی آگ بھڑک رہی تھی اور مسلمان ہونے والوں کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں, مگر انہوں نے ایسے وقت میں قبول کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی بڑی تعریفیں کی اور بڑے بڑے انعامات اور فضلوں کا وارث ان کو بنایا. بس ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ فلاں وقت آئے گا اور انکشاف ہوگا تو مان لیں گے, وہ کسی ثواب کی امید نہ رکھے. ایسا تو ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب حجاب دور کر دے گا اور اس معاملے کو اس وقت ماننے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پیغمبروں کو ماننے والوں میں ثواب اولون کو سب سے بڑھ کر ملا ہے, اور انکشاف کا زمانہ تو ضرور آتا ہے لیکن آخر ان کا نام ناس ہی ہوتا ہے. اس مقام پر مولانا مولوی سید محمد حسن صاحب امروہی نے عرض کی کہ متاع حاصل فتح کے جواب میں یہی کہا کہ تمہارا ایمان اس دن فائدہ نہیں دے گا. اس پر فرمایا بے شک اس بات کو سمجھنا سعادت ہے جس نے اول زمانے میں یہ نہیں پائی اس کی کوئی قابلیت اور خوبی نہیں. جب خدا نے کھول دیا اس وقت تو پتھر اور درخت بھی بولتے ہیں. زیادہ قابل قدر وہ شخص ہے جو اول قبول کرتا ہے, جیسے ابو بکر نے قبول کیا. آپ نے کوئی معجزہ نہیں مانگا اور آپ کے منہ سے ابھی نہیں سنا تھا کہ ایمان لے آئے. لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر اپنی تجارت پر گئے ہوئے تھے اور جب سفر سے واپس آئے تو ابھی مکے میں نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں کوئی ایک شخص آپ کو ملا اور اس سے مکے کے حالات پوچھے. اس نے کہا کہ اور تو کوئی تازہ خبر نہیں, سب سے بڑھ کر تازہ خبر یہی ہے کہ تمہارے دوست نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سن کر کہا کہ اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ سچا ہے. اب غور سے دیکھو کہ حضرت ابو بکر نے اس وقت کوئی نشان یا موزہ نہیں مانگا بلکہ سنتے ہی ایمان لے آئے, اور دعویٰ خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی نہیں سنا بلکہ ایک اور شخص کی زبانی سنا اور فوراً تسلیم کر لیا. یہ کیسا زبردست ایمان ہے. روایت بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سن کر اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں سمجھا. دیکھو حضرت ابو بکر نے کوئی نشان نہیں مانگا, یہی وجہ تھی کہ آپ کا نام صدیق ہوا, سچائی سے بھر ہوا. صرف منہ دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ یہ جھوٹا نہیں ہے. پر صادقوں کی شناخت اور ان کا تسلیم کرنا کچھ مشکل عمل تو نہیں ہوتا. ان کے نشانات ظاہر ہوتے ہیں لیکن کور باطن اپنے آپ کو شبہات اور خطرات میں مبتلا کر لیتے ہیں. وہ لوگ بڑے ہی بدقسمت ہوتے ہیں جو انتظار ہی میں اپنی عمر گزار دیتے ہیں اور پردہ پر انداز ثبوت چاہتے ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ جیسا خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے انکشاف کے بعد ایمان نفع نہیں دیتا, نفع میں وہی لوگ ہوتے ہیں اور سعادت مند وہی ہیں جو مخفی ہونے کی حالت میں شناخت کرتے ہیں. دیکھو جب تک جاری ہوتی ہے اس وقت تک فوجوں کو تمغے ملتے ہیں اور خطاب ملتے ہیں, لیکن جب امن ہو جاوے اس وقت اگر کوئی فوج چڑھائی کرے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ لوٹنے کو آئی ہے. یہ زمانہ بھی روحانی لڑائی کا ہے, شیطان کے ساتھ جنگ شروع ہے. شیطان اپنے تمام ہتھیاروں اور مکروں کو لے کر اسلام کے قلعے پر حملہ آور ہو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام کو شکست دے, مگر خدا تعالیٰ نے اس وقت شیطان کی آخری جنگ میں اس کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے اس سلسلے کو قائم کیا ہے. مبارک وہ جو اس کو شناخت کرتا ہے. اب تھوڑا زمانہ ہے ابھی ثواب ملے گا, لیکن ان قریب وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی سچائی کو آفتاب سے بھی زیادہ روشن کر دکھائے گا. وہ وقت ہوگا کہ ایمان ثواب کا موجب نہ ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کے مزداق ہوگا. اس وقت میرے قبول کرنے والے کو بظاہر ایک عظیم شان جنگ اپنے نفس سے کرنی پڑتی ہے. وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات اس کو برادری سے الگ ہونا پڑے گا, اس کے دنیاوی کاروبار میں روک ڈالنے کی کوشش کی جائے گی, اس کو گالیاں سننی پڑیں گی, لانتے سنے گا, مگر ان ساری باتوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملے گا. لیکن جب دوسرا وقت آیا اور اس زور کے ساتھ دنیا کا رجوع ہوا جیسے ایک بلند ٹیلے سے پانی نیچے گرتا ہے اور کوئی انکار کرنے والے ہی نظر نہ آیا, تو اس وقت اقرار کس پائے کا ہوگا؟ اس وقت ماننا شجاعت کا کام نہیں، ثواب ہمیشہ دھوکے کے زمانے میں ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود، 17 جنوری سن 1903، بمقام جہلم. فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر کے اگر مکے کی نمبرداری چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دنیا کی بادشاہی دی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کمبل پہن لیا اور ہرچے باد آباد ماں کشتی در آب انداختیم کا مشتاق ہو کر آپ کو قبول کیا، تو کیا خدا تعالیٰ نے ان کے اجر کا کوئی حصہ باقی رکھ لیا؟ ہرگز نہیں. جو خدا تعالیٰ کے لیے ذرا بھی حرکت کرتا ہے وہ نہیں مرتا جب تک اس کا اجر نہ پالے. حرکت شرط ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف معمولی رفتار سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. ایمان یہ ہے کہ کچھ مخفی ہو تو مان لے. جو ہلال کو دیکھ لیتا ہے تیز نظر کہلاتا ہے، لیکن چودھویں کے چاند کو دیکھ کر شور مچانے والا دیوانہ کہلائے گا. اس موقع پر حضرت شہزادہ سید عبد اللطیف صاحب نے عرض کی کہ حضور، میں نے ہمیشہ آپ کو سورج ہی کی طرح دیکھا ہے، کوئی امر مخفی یا مشکوک مجھے نظر نہیں آیا، پھر مجھے کچھ ثواب ہوگا یا نہیں؟ اس پہ فرمایا، آپ نے اس وقت دیکھا جب کوئی دیکھ نہ سکتا تھا. آپ نے اپنے آپ کو نشانہ ابتلاء بنا دیا اور ایک طرح سے جنگ کے لیے تیار کر دیا. اب بچ جانا یہ خدا کا فضل ہے. ایک شخص جو جنگ میں جاتا ہے اس کی شجاعت میں تو کوئی شبہ نہیں، اگر وہ بچ جاتا ہے اور اسے کوئی گزند نہیں پہنچتا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اسی طرح آپ نے اپنے آپ کو خطرات میں ڈال دیا اور ہر دکھ اور ہر مصیبت کو اسراء میں اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. خان عجب خان صاحب زیدہ نے عرض کی، حضور، پشاور میں میرے مخالف لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے میرے والد سے کہا کہ اس کو منع کرو. میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ میں نے جس صداقت کو دیکھ لیا ہے اور خدا کے فضل سے سمجھ لیا ہے، اب اسے سچائی سمجھ کر میں کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر اب چھوڑوں تو مجھ سے بڑھ کر خطا کار اور زیاں کار کون ہوگا، کیونکہ مجھ پر حجت پوری ہو چکی ہے. اس پر انہوں نے اور تو کچھ نہ کہا، صرف یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ جادوگر ہے. حضور نے فرمایا، جادوگر کہلانا قدیم سے انبیاء علیہ السلام کی سنت چلی آتی ہے. ہم کو اگر کسی نے جادوگر کہا تو اسی سنت کو پورا کیا، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تو قرآن شریف پیش کرتے ہیں جس سے جادو بھاگتا ہے. اس کے بالمقابل کوئی باطل اور سحر نہیں ٹھہر سکتا. ہمارے مخالفوں کے ہاتھ میں کیا ہے جس کو وہ لیے پھرتے ہیں؟ یقیناً یاد رکھو کہ قرآن شریف وہ عظیم شان عرب ہے کہ اس کے سامنے کسی باطل کو قائم رہنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ کوئی باطل پرست ہمارے سامنے اور ہماری جماعت کے سامنے نہیں ٹھہرتا اور گفتگو سے انکار کر دیتا ہے. یہ آسمانی ہتھیار ہے جو کبھی کون نہیں ہو سکتا. ہمارے اندرونی مخالف اس کو چھوڑ کر الگ ہو گئے ہیں، ورنہ اگر قرآن شریف کے روح سے یہ فیصلہ کرنا چاہتے تو ان کو اس قدر مصیبتیں پیش نہ آتیں. ہم خدا تعالیٰ کا پیارا اور یقینی کلام قرآن شریف پیش کرتے ہیں اور وہ اس کے جواب میں قرآن شریف سے اصلاح نہیں کرتے. ہمارا مذہب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کو مقدم کرو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. جو قرآن شریف کے خلاف ہو ہم نہیں مان سکتے، خواب و کسی کا کلام ہو. اللہ تعالیٰ کے کلام پر ہم کسی کی بات کو ترجیح کس طرح دیں؟ ہم حدیث کی عزت کرتے ہیں اور اپنے مخالفوں سے بھی بڑھ کر حدیث کو واجب العمل سمجھتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ حدیث قرآن شریف کے کسی بیان کے متعارض یا متخالف نہ ہو، اور محدثین کے اپنے وضع کردہ اصولوں کے بنا پر اگر کوئی حدیث موضوع بھی ٹھہرتی ہو لیکن قرآن شریف کے مخالف نہ ہو، بلکہ اس سے قرآن شریف کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، تب بھی ہم اس کو واجب العمل سمجھتے ہیں اور اس امر کا پاس کریں گے کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. لیکن اگر کوئی حدیث ایسی پیش کی جاوے جو قرآن شریف کے مخالف ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تاویل کر کے اس مخالفت کو دور کریں، لیکن اگر وہ مخالفت دور نہیں ہو سکتی تو پھر ہم کو وہ حدیث بہرحال چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ ہم اس پر قرآن کو چھوڑ نہیں سکتے. اس پر بھی ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ وہ تمام احادیث جو اس معیار پر صحیح ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. بخاری اور مسلم میرے دعوے کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں. جیسے قرآن شریف نے فرمایا کہ مسیح مر گئے، اسی طرح بخاری اور مسلم نے تصدیق کی، اور انی متوفی کا کہ معنی ممیت کا کیے، جیسے قرآن شریف سے یہ ثابت ہے. کہ بنی اسماعیل کو اسی طرح شرف عطا ہوا جیسے بنی اسرائیل کو بزرگی دی دی تھی, جیسے بنی اسرائیل کو بزرگی دی تھی ویسے ہی عادی سے یہ پایا جاتا ہے. ان لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں افسوس ہے, ان کو رسم اور عادت نے خراب کر دیا ہے, ورنہ یہ میرا معاملہ ایسا مشکل اور پیچیدہ نہ تھا جو سمجھ میں نہ آتا. قرآن شریف سے ثابت, احادیث سے ثابت, دلائل عقلیہ سے ثابت, اور پھر تائیدات سماویہ اس کے مصدق, اور ضرورت زمانہ اس کے معید, باوجود اس کے بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ حق پر نہیں. غور کر کے دیکھو کہ جب یہ لوگ خلاف قرآن و سنت کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں, تو پادریوں کو نکتہ چینی کا موقع ملتا ہے اور وہ جھٹ پٹ کہہ اٹھتے ہیں کہ تمہارا پیغمبر مر گیا, اور معاذ اللہ وہ زمینی ہے, حضرت عیسیٰ زندہ اور آسمانی ہے. اور اس کے ساتھ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے کہتے ہیں کہ آپ مردہ ہیں. سوچ کر بتاؤ کہ وہ پیغمبر جو افضل الرسل اور خاتم الانبیاء ہے, ایسا اعتقاد کر کے اس کی فضیلت اور خاتمیت کو یہ لوگ بتا نہیں لگاتے, ضرور لگاتے ہیں, توہین کا ارتکاب کرتے ہیں. میں یقین رکھتا ہوں کہ پادریوں سے جس قدر توہین لوگوں نے اسلام کی کرائی ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مردہ کہلایا ہے, اسی کی سزا میں یہ نقبت اور بدبختی ان کے شامل حال ہو رہی ہے. ایک طرف تو منہ سے کہتے ہیں کہ وہ افضل الانبیاء ہیں, اور دوسری طرف اقرار کر لیتے ہیں کہ 63 سال کے بعد مر گئے اور مسیح اب تک زندہ ہے اور نہیں مرا, حالانکہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, سورہ نساء آیت 114. پھر کیا یہ ارشاد ارشاد الہی غلط ہے؟ نہیں, بالکل درست اور صحیح ہے. وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ توہین کا نہیں ہو سکتا. حقیقت یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی فضیلت ہے جو کسی نبی میں نہیں ہے. میں اس کو عزیز رکھتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو جو شخص بیان نہیں کرتا وہ میرے نزدیک کافر ہے. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جس نبی کی امت کہلاتے ہیں اسی کو معاذ اللہ مردہ کہتے ہیں, اور اسی نبی کو جس کی امت کا خاتمہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ پر ہوا ہے اسے زندہ کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی تھی, اور اس کی نسبت خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ, اب قیامت تک ان کو عزت نہ ملے گی. اب اگر حضرت عیسیٰ پھر آ گئے تو پھر گویا ان کی کوئی عزت بحال ہو گئی, اور قرآن شریف کا یہ حکم باطل ہو گیا. جس پہلو اور حیثیت سے دیکھو جو کچھ وہ مانتے ہیں, اس پہلو سے قرآن شریف کا ابطال اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آتی ہے. پھر تعجب ہے کہ یہ لوگ مسلمان کہلا کر ایسے اعتقادات رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہود کے لیے فتویٰ دیتا ہے کہ ان میں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ ذلیل ہو گئے, پھر ان میں زندہ نبی کیسے آ سکتا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن شریف پیش کیا جاوے تو وہ انکار کے لیے لبکشائی نہ کرے. مگر یہ قرآن سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں, وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جاتا. ورنہ کیا یہ کافی نہ تھا کہ قرآن شریف میں صاف فرمایا ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعہ کا الیہ, اور اس سے بڑھ کر خود حضرت مسیح کا اپنا اقرار موجود ہے فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم, سورہ مائدہ آیت 118. اور یہ قیامت کا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا بناؤ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک میں ان میں زندہ تھا میں نے تو نہیں کہا, اور میں وہی تعلیم دیتا رہا جو تو نے مجھے دی تھی, لیکن جب تو نے مجھے وفات دے دی اس وقت تو ہی ان کا نگہبان تھا. اب یہ کیسی صاف بات ہے! اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا کہ حضرت مسیح کو دنیا میں قیامت سے پہلے آنا تھا, تو پھر یہ جواب ان کا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ میں دنیا میں جب دوبارہ گیا تو اس وقت صلیب پرستی کا زور تھا, اور میری الوہیت اور ابنیت پر بھی شور مچا ہوا تھا, مگر میں نے جا کر صلیبوں کو توڑا اور خنزیروں کو قتل کیا اور تیری توحید کو پھیلایا. نہ یہ جواب دیتے کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی اس وقت تو نگران تھا, کیا قیامت کے دن حضرت مسیح جھوٹ بولیں گے؟ ان عقائد کی شناخت کہاں تک بیان کی جاوے؟ جس پہلو اور جس مقام سے دیکھو قرآن شریف کی مخالفت نظر آئے گی. پھر یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ دیکھا جاوے حضرت مسیح آسمان پر جا کر کہاں بیٹھے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جا کر بیٹھے, وہاں جا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں, اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بالاتفاق وفات یافتہ ہیں. پھر مردوں میں زندہ کا کیا کام ہے؟ غرض کہاں تک بیان کروں؟ ایک غلطی ہو تو آدمی بیان کرے, یہاں تو غلطیاں ہی غلطیاں بھری پڑی ہیں. باوجود ان غلطیوں کے تعصب اور ضد بڑی ہوئی ہے, اور اس ضد کے سبب سچ کے قبول کرنے میں عذر کر رہے ہیں. ہاں, جس کے لیے خدا تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے اور اس کے حصے میں سعادت ہے وہ سمجھ رہا ہے اور اس طرف آتا جاتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے نیکی چاہتا ہے اس کے دل میں وائز پیدا کر دیتا ہے. جب تک دل میں وائز نہ ہو کچھ نہیں ہوتا. اگر خدا کے قول کے خلاف کوئی قول ہو تو خدا کو اس خلاف قول کے ماننے میں کیا جواب دے گا. احادیث کے متعلق خود یہ تسلیم کر چکے ہیں, خصوصاً مولوی محمد حسین اپنے رسالہ میں شائع کر چکا ہے کہ اہل کشف احادیث کی صحت بذریعہ کشف کر لیتے ہیں, اور اگر کوئی حدیث محدثین کے اصولوں کے موافق صحیح بھی ہو تو اہل کشف سے موضوع قرار دے سکتے ہیں اور موضوع کو صحیح ٹھہرا سکتے ہیں. جس حال میں اہل کشف احادیث کی صحت کے اس معیار کے پابند نہیں جو محدثین نے مقرر کیا ہے, بلکہ وہ بذریعہ کشف ان کے صحیح قرار دادہ حدیث کو موضوع ٹھہرانے کا حق رکھتے ہیں, تو پھر جس کو حکم بنایا گیا ہے کیا اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا؟ خدا تعالیٰ جو اس کا نام حکم رکھتا ہے یہ نام ہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ سارا رتب و یابس جو اس کے سامنے پیش کیا جاوے گا تسلیم نہیں کرے گا, بلکہ بہت سی باتوں کو رد کر دے گا, اور جو صحیح ہوں گی ان کے صحیح ہونے کا وہ فیصلہ دے گا. ورنہ حکم کے معنی کیا ہوئے؟ جب اس کی کوئی بات مانی نہیں تو اس کے حکم ہونے سے کیا فائدہ؟ حکم کا لفظ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت اختلاف ہوگا اور 73 فرقے موجود ہوں گے, اور ہر فرقہ اپنے مسلمات کو جو اس نے بنا رکھے ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ جھوٹے ہیں یہ خیالی چھوڑنا نہیں چاہتا, بلکہ ہر ایک اپنی جگہ یہ چاہے گا کہ اس کی بات ہی مانی جاوے اور جو کچھ وہ پیش کرتا ہے وہ سب کچھ تسلیم کر لیا جاوے. ایسی صورت میں اس حکم کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا وہ سب کی باتیں مان لے گا یا یہ کہ بعض رد کرے گا اور بعض کو تسلیم کرے گا؟ غیر مقلد تو راضی نہیں ہوگا جب تک اس کی پیش کردہ حدیث کا سارا مجموعہ وہ مان نہ لے. اور ایسا ہی حنفی, معتزلہ, شیعہ وغیرہ کل فرقے تو تبھی اس سے راضی ہوں گے کہ وہ ہر ایک کی بات تسلیم کرے اور کوئی بھی رد نہ کرے, اور یہ ناممکن ہے. اگر یہ ہو کہ کوٹری میں بیٹھا رہے گا اور اگر شیعہ اس کے پاس جائے گا تو اندر ہی اندر مخفی طور پر اسے کہے گا کہ تو سچا ہے, اور پھر سنی اس کے پاس جائے گا تو اس کو کہہ دے گا کہ تو سچا ہے, تو پھر تو اندر مخفی طور پر وہ بجائے حکم ہونے کے وہ پکا منافق ہوا, اور بجائے وحدت کی روح پھونکنے کے اور سچائی اخلاص پیدا کرنے کے وہ نفاق پھیلانے والا ٹھہرا. مگر یہ بالکل غلط ہے. آنے والا معود حکم واقعی حکم ہوگا, اس کا فیصلہ قطعی اور یقینی ہے. ایک نقل مشہور ہے کہ کسی عورت کی دو لڑکیاں تھیں, ایک بیت میں بیاہی تھی اور دوسری بانگر میں, اور وہ ہمیشہ یہ سوچتی رہتی تھی کہ دو میں سے ایک ہے نہیں, اگر بارش زیادہ ہو گئی تو بیت والی نہیں ہے اور اگر نہ ہوئی تو بانگر والی نہیں ہے. یہی حال حکم کے آنے پر ہونا چاہیے, وہ خود ساختہ اور موضوع باتوں کو رد کر دے گا اور سچ کو لے گا. یہی وجہ ہے کہ اس کا نام حکم رکھا گیا ہے. اسی لیے آثار میں آیا ہے کہ اس پر کفر کا فتویٰ دیا جائے گا, کیونکہ وہ جس فرقے کی باتوں کو رد کرے گا وہی اس پر کفر کا فتویٰ دے گا. یہاں تک کہا ہے کہ مسیح موعود کے نزول کے وقت ہر ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوگا اور ممبر پر چڑھ کر کہے گا ان ھذا الرجل غیر دیننا, اس شخص نے ہمارے دین کو بدل دیا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت اس امر کا ہوگا کہ وہ بہت سی باتوں کو رد کر دے گا جیسے کہ اس کا منصب اس کو اجازت دے گا. غرض اس بات کو سرسری نظر سے ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ غور کرنا چاہیے کہ حکم عدل کا آنا اور اس کا نام دلالت کرتا ہے کہ وہ اختلاف کے وقت آئے گا اور اس اختلاف کو مٹائے گا, ایک اور رد کرے گا اور اندرونی غلطیوں کی اصلاح کرے گا. وہ اپنے نور فراست اور خدا تعالیٰ کے اعلام سے بعض ڈھیروں کے ڈھیر جلا دے گا اور پکی اور محکم باتیں رکھ لے گا. جب یہ مسلم امر ہے تو پھر مجھ سے یہ امید کیوں کی جاتی ہے کہ میں ان کی ہر بات مان لوں, قطع نظر اس کے کہ وہ بات غلط اور بیہودہ ہے. اگر میں ان کا سارا رتب و یابس مان لوں تو پھر میں حکم کیسے ٹھہر سکتا ہوں؟ یہ ممکن ہی نہیں. افسوس, یہ لوگ دل رکھتے ہیں پر سوچتے نہیں, آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں, کان رکھتے ہیں پر سنتے نہیں. ان کے لیے بہترین راہ اب یہی ہے کہ وہ رو رو کر دعائیں کریں اور میرے متعلق کشف الحقیقت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق چاہیں. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ماس ایک آق حق کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گا تو وہ میرے معاملہ کی سچائی پر خدا تعالیٰ سے اطلاع پائے گا اور اس کا زنگ دور ہو جائے گا. بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جو دلوں کو کھولے اور کشف حقائق کی قوت عطا کرے. اسلام اس وقت مصیبت کی حالت میں ہے اور وہ ایک فنا شدہ قوم کی حالت اختیار کر چکا ہے. ایسی حالت اور صورت میں ان لوگوں پر مجھے رونا آتا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اس تباہ شدہ حالت کی اصلاح کے لیے کسی مسئلے کی ضرورت نہیں. جو لوگ بیمار ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہلاک ہو جائیں, ایسے بیماروں سے بڑھ کر کون واجب الرحم ہو سکتا ہے جو اپنی بیماری کو صحت سمجھے؟ یہی وہ مرض ہے جس کو علاج کہنا چاہیے. اور ان لوگوں پر اور بھی افسوس ہے جو خود حدیثیں پڑھتے اور پڑھاتے تھے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آیا کرتا ہے, لیکن اس 14ویں صدی کے مجدد کا انکار کر دیا اور نہیں بتاتے کہ صدی پر جس میں سے 20 سال گزر گئے کوئی مجدد آیا ہے یا نہیں, خود پتہ نہیں دیتے, اور آنے والے کا نام دجال رکھتے ہیں. کیا اسلام کی ایک خستہ حالی کا مداوع اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ بجائے ایک مسلح اور مرد خدا کے بھیجنے کے ایک کافر اور دجال کو بھیج دیا. یہ لوگ ایسے اعتقاد رکھ کر خدا تعالیٰ کے اس پاک کتاب قرآن مجید کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں. خدا تعالیٰ ان پر رحم کرے. اس وقت تقویٰ بالکل اٹھ گیا ہے. اگر ملانوں کے پاس جائیں تو اپنے ذاتی اور نفسانی اغراض کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مسجدوں کو دکانوں کا قائم مقام سمجھتے ہیں. اگر چار روز روٹیاں بند ہو جائیں تو کچھ تعجب نہیں کہ نماز پڑھنا پڑھانا ہی چھوڑ دیں. اس دین کے دو ہی بڑے حصے تھے, ایک تقویٰ, دوسرے تائیدات سماویہ. مگر اب دیکھا جاتا ہے کہ یہ باتیں نہیں رہیں. عام طور پر تقویٰ نہیں رہا اور تائیدات سماویہ کا یہ حال ہے کہ خود تسلیم کر بیٹھے ہیں. نہ معجزات اور نہ تائیدات سماویہ کا کوئی سلسلہ ہے. جلسہ مذاہب میں مولوی محمد حسین نے صاف طور پر اقرار کیا تھا کہ آپ معجزات اور نشانات دکھانے والا کوئی نہیں, اور یہ ثبوت ہے اس عمر کا کہ تقویٰ نہیں رہا, کیونکہ نشانات تو متقی کو ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ دین کی تائید اور نصرت کرتا ہے, مگر وہ نصرت تقویٰ کے بعد آتی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات اور معجزات اس لیے عظیم الشان قوت اور زندگی کے نشانات ہیں کہ آپ سید المتقین تھے. آپ کی عظمت اور جلال کا خیال کر کے بھی انسان حیران رہ جاتا ہے. اب پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ یہ سلسلہ کہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے پھر ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کا جلال دوبارہ ظاہر ہو اور آپ کے اسم اعظم کی تجلی دنیا میں پھیلے, اور اسی لیے اس نے سلسلے کو قائم کیا ہے. یہ سلسلہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے, اور اس کے غرض اللہ تعالیٰ کی توحید اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ظاہر کرنا ہے. اس لیے کوئی مخالف اس کو گزند نہیں پہنچا سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ماننے سے شرک پیدا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت توحید ہی سے ظاہر ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ مسیح کی موت کے پردے کو اٹھا دے اور عالم کو دکھا دے کہ در حقیقت حضرت مسیح عام انسانوں کی طرح تھے, ان میں کوئی خصوصیت اور علویت نہ تھی. وہ وفات پا گئے, اور جیسے جسمانی طور پر آپ مر گئے, روحانی طور پر بھی عیسائی مذہب مر گیا, اور اس میں کوئی قبولیت اور شرف کا نشان باقی نہیں. ایک بھی عیسائی نہیں جو کھڑا ہو کر دعویٰ سے کہہ سکے کہ میں ان زندہ آثار اور نشانات سے جو زندہ مذہب کے ہیں اسلام کا مقابلہ کر سکتا ہوں. 40 کروڑ انسان جو مختلف اغراض نفسانی کی بنا پر یا اور وجوہات سے اس کو خدا بنا رہے ہیں, وہ وقت آتا ہے کہ اس کے خدائی سے توبہ کریں گے اور اس کو عام انسانوں میں جگہ دیں گے. مسلمانوں پر افسوس ہے جنہوں نے عیسائیوں کی ہاں میں ہاں ملائی ہے اور اس کو خدا بنانے میں مدد دی. عیسائی کلی طور پر خدا مانتے ہیں اور یہ لوگ خدائی کی صفات دیتے ہیں. ان کی ویسی ہی مثال ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ فلاں آدمی مر گیا ہے, لیکن دوسرا کہے کہ ابھی مرا تو نہیں مگر بدن سرد ہے اور نبض بھی نہیں چلتی اور حرکت بھی نہیں, تو کیا وہ مردہ نہ ہوگا؟ یہی حال حضرت عیسیٰ کے خدائی کے متعلق ہے. خدائی کی صفات ان میں تسلیم کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خدا نہیں مانتے.